بارہ، 13 سفر المظفر 1420 ہجری، اور 28 مئی 1999۔ درس قرآن کا یہ 7 ہفتے کے بعد پہلا درس ہے۔ سورہ ہود شریف آیت نمبر 84 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى مدين أخاهم شعيبا شعيبا شعيب، یہ مجبور ہے، یہ عجمی طریقہ پڑھنے کا ہے، شعائی، کیسے شعائبہ، یہ معروف طریقہ عربی طریقہ ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بخير ولا نون اور میم پر جب تشدید ہو تو تھوڑی دیر آواز کا غنہ کر لیا جائے۔ دیکھیں، غور کریں، جو موٹی موٹی باتیں وہ تو بیان رکھنی چاہیے۔ ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ عذاب نہیں، عذاب، زبان کی نوک، آگے کے دانت جو ہے اس کی نوک میں لگائیے، عذاب، رائٹ۔ یہ دال اور زا کا فرق ہے، عذاب۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. وما انا علیکم بحفیظ. انا جب سیپریٹ لکھا رہے نا تو اس کا الف نہیں پڑھا جاتا, انا نہیں پڑھیں گے, انا پڑھیں گے. وما انا علیکم, انا علیکم. وما انا علیکم بحفیظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. نترك ما يعبد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. اس کے اسٹاپ کا طریقہ مانا شاؤ, اس کا اسٹاپ جب کریں گے تو کتنے طریقے. حفظہ پہ شروع ہے نا, اس کو تجوید میں وقف بل اشمام کہتے ہیں. شمن کے معنی بولتے ہیں خوشبو. اس کا دو طریقہ بیان کیا گیا ہے, یا تو یہ کہ اسٹاپ کرنے پر, دیکھیں مجھ کو دیکھیے گا, اسٹاپ کرنے پر آواز رکنے کے ساتھ ہونٹ کو گنجے کی طرح سے کر دیا جائے. مانشا وہ نہیں, مانشا رائٹ, تاکہ دیکھنے والا پتا پا جائے اسٹاپ جو کیا گیا ہے وہ پیش پر ہے. اور ایک اسٹاپ اس کا ہے وقت بل اسکان. پہلا وقت بل اشمام تھا, وقت بل اسکان ٹوٹلی اس کو مانا شا ہو گیا کون سے, لیکن افضل وہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا ہے. مانا شا یہ قاعدے کوئی بیان نہیں کرے گا آپ لوگوں کو, یہ بہت یہ خصوصی فوائد ہوتے ہیں پڑھنے تک کہ بہرحال چلیں کچھ تو معلوم ہوگا ان شاء اللہ.
انک لانت الحلیم الرشید. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح نوح مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود صدق الله العظيم
صدق الله العظيم
انشاءاللہ رکو پورا کریں گے تلاوت سے جو ہے ٹائم کم ہے بس پانی جاؤ سبحان اللہ محبہ مولانا عبد الرب صاحب نے بڑی محنت کی انہوں نے آج غیر موجودگی میں کافی درس دیا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے بڑے پیار کے آدمی ہیں بہت پیار کے آدمی اور ایک عالمانہ وقار ان کے اندر ماشاء اللہ ہے اس سے پہلے مسلسل جو واقعات بیان کیے گئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پھر حضرت ہود کا واقعہ پھر حضرت صالح کا واقعہ پھر حضرت ابراہیم کا واقعہ اور اسی کے ساتھ حضرت لوط کا واقعہ یہ مسلسل تاریخی واقعات قرآن مقدس میں بیان کیے گئے اور اب حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے نا آخر تاریخی حیثیت سے اس قدر روشنی ڈالنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ایک سوال یہاں ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں یہ بات میں اس سے پہلے بڑا بار بتا چکا ہوں کہ قرآن پاک صرف ایک ایسی کتاب نہیں کہ خالی اس کو تلاوت کر لیا جائے اس کا معنی پڑھ لیا جائے اس سے قرآن پاک کا سمجھنا مشکل ہے مفسرین جو تفسیر کرتے ہیں اس میں اتنی ڈیپ نالج اور اتنے سبجیکٹ سے ان کا تعلق ہوتا ہے تاریخ سے بھی زبانیات سے بھی لغت اور قواعد سے بھی، فصاحت و بلاغت سے بھی، سب چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں اور سب پر نظر نگاہ رکھی جاتی ہے، تب قرآن پاک کی تفسیر کا لطف اور حق تفسیر ادا ہوتا ہے۔ بحث بات ہے، یہاں پہ مسلسل انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے ہیں اور خاص طور سے آپ نے غور کیا ہوگا کہ انہی نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کی قوموں پر تباہیاں آئی ہیں۔ حضرت نوح کی قوم کا بات کر دی گئی، حضرت ہود کی قوم پر اللہ کا عذاب اترا، حضرت لوط کی قوم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی گئی، مسلسل واقعات۔ اور یہاں بیان کیا گیا کہ حضرت شعیب کی قوم پر چیخ آئی، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغی مساعی جو دقتیں اور دشواریاں پیش آتی تھیں، تو ان دشواریوں کا ایک سلوشن دو حیثیت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ تاکہ آپ نروس نہ ہو جائیں، تھک نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، اور ان لوگوں کے لیے جو نبی کی دعوت کا انکار کرتے تھے، تنبیہ تھی کہ اگر نہیں مانو گے تو تباہ کر دیے جاؤ گے۔ اسی لیے آپ ذرا انوائرمنٹ دیکھیں، حضرت شعیب رضی اللہ علیہ السلام جس قوم میں بھیجے گئے تھے، اس قوم کے اندر اور جہاں بہت ساری برائیاں تھیں، خاص طور سے جس برائی کا ذکر قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہے ناپ تول کی کمی۔ خریدتے تھے کچھ لحاظ سے اور بیچتے تھے کچھ لحاظ سے، جب خریداری کی بات آتی تھی تو ان کا پیمانہ بڑا ہوتا تھا، اور جب بیچنے کی بات آئی تو ان کا پیمانہ گھٹ جاتا تھا۔ خریدنے میں ایک ڈالر تھا چار پاؤنڈ خریدتے تھے، اور بیچنے میں ایک ڈالر تھا ایک پاؤنڈ بیچتے تھے، یہ ناپ تول ہوتی۔ اور یہ اتنا بڑا اخلاقی جرم ہے جس کا کوئی حد نہیں۔ ایک لفظ عربی میں بولتے ہیں ادخار، ذخیرہ اندوزی اس کا، اس کو اردو ترجمہ ادخار اور ذخیرہ اندوزی اسلامی نقطۂ نگاہ سے منع ہے۔ جب اللہ کی مخلوق پریشان ہو، کھانے کی چیزیں دستیاب نہ ہوں، لوگ بھوکوں مریں، اس وقت اگر کوئی شخص اپنے غلے کے ذخیرے کو بند کر دے اور منمانی وصولیں، یہ بہت بڑی اخلاقی گراوٹ ہے اور اللہ کے حضور بالکل ناپسند ہے۔ ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ کاشتکار کسان لوگ جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں، فارمرز، وہ بیچارے آتے تھے خون پسینہ ایک کر کے۔ آپ جانتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے کہیں دیکھا ہوگا کسان کیا کیا ہوگا، کھیتی تو جانتے ہوں گے کہ کسان کس محنت سے اناج اگاتا ہے، غلہ پیدا کرتا ہے۔ یقین کیجیے کہ رزق حلال کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہی سمجھ میں آتا ہے، نہ اس کے لیے دھوپ اور نہ اس کے لیے ٹھنڈک نہ بارش، ہر موسم برابر ہے۔ وہ اپنے کھیتوں اور اپنے وقت پر پہنچا اور اپنی کاشت کی، اس نے کتنی محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد جب وہ لاتے تھے تو شہر میں بسنے والے آرام اور سکون کے زندگی گزارنے والے لوگ فریب اور فراڈ کرتے تھے، ان کے ساتھ آپس میں مشورہ کر لیتے تھے کہ دیکھو اس سال جو فصل پیدا ہوئی ہے اس کا نرخ اور بھاؤ یہ رکھا جائے، اور اسی بھاؤ پر جب کوئی پوچھتا کہ بھائی یہ تو بہت سستا بات چیپ جا رہا ہے، تو وہ دن جا کے تم دوسرے سے پوچھ لو، پوری مارکیٹ میں یہی بھاؤ چل رہا ہے اور پہلے سے ہوتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جب وہ لوگ چلے گئے، جب ان کے بیچنے کی بات آئی تو پھر مشورہ ہوا کہ اب اس کا بھاؤ چڑھا دیا جائے، بھاؤ چڑھا دیا گیا. اب اگر خریدار کہتا بھائی تو بہت ایکسپینسو بڑا مہنگا ہے، وہ تو پوری مارکیٹ میں یہ بھاؤ چل رہا ہے، جا کے دیکھ لو. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ایک مسئلہ یہاں پہ ذہن کے طور پر ذہن کے اندر رکھیں، ایک چیز ہوتی ہے ربح، منافع. مرابحہ ایک بزنس، اسلامی بزنس کی ایک قسم ہے مرابحہ اور تولیہ. کسی چیز کی بھی قیمت بیچنے والا اپنے لحاظ سے جو چاہے لگا سکتا ہے، لیکن یہ تو اس وقت دیا جائے گا جب اللہ کی مخلوق یا قوم یا لوگ ہلاکتوں میں نہ پڑے ہوئے ہوں. تب اگر ہلاکتیں ہیں، قحط ہے، پریشانی ہے اور چیزوں کی فراہمی نہیں ہو پا رہی ہے، اور اس وقت اس کا نرخ آسمان سے بڑھا دیا جائے تو یہ بد اخلاقی، بہت بڑا جرم ہے. اس پر قرآن پاک نے کئی جگہ اس کا تذکرہ کیا. تو یہ کرتے تھے، اور تیسویں پاری کی آیت کریمہ اس سلسلے میں صراحتن آئی ہوئی ہے، وَيْلُ لِلْمُطَفِّقِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. اس کے لیے ہلاکت ہے یا ویل ہے، جہنم کی ایک وادی ہے. اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ جب لوگوں سے ناپ کر کے لے تو پورا لے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو وزن کر کے دے تو گھاٹا کر کے دے، تو اس کے لیے ہلاکت ہے، جہنم ہے. اور بھی بہت جگہ، اور حدیث پاک میں تو اس سلسلے میں بڑی وعید آئی ہوئی، بہت اللہ کے رسول نے تحریر فرمائی ہے، ڈرایا ہے اس سلسلے. یہ جرم ان کا تھا. اچھا صاحب، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور صحیح راستہ دکھایا، تو بجائے اس کے کہ اپنے جرم کو قبول کرتے آنکھیں دکھانے لگے، آنکھیں دکھانے لگے. اب دیکھیں، ذرا سوچیں کہ ایک پیغمبر تنہا کھڑا ہوا ہے، چند اس کے غریب قسم کے ماننے والے لوگ ہیں، اور وہ اللہ کا ایک پیغام لوگوں کو سنا رہا ہے کہ یہ بڑی بد اخلاقی کی بات ہے، اس کو مانو تم لوگ، ایسا نہ کیا کرو. ٹھیک ہے، تم خریدتے ہو، اگر مہنگا خریدتے ہو تو مہنگا بیچو، اگر سستا خریدو تو سستا بیچو. تو ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی، اور کہتے تھے کہ یہ شاید تمہاری بات تمہاری سمجھ میں آتی نہیں ہے، ایسی بات نہیں کہ نہیں آتی تھی. بھائی اگر کہا جائے کہ پانی پی لو، پانی پی لو، بات سمجھ آئے کہ نہیں آئے گی. بات طرف یہ تھی کہ وہ دشمنی اور اناد میں اتنے بڑھ گئے تھے کہ وہ دشمنی کی بنیاد پر سمجھی ہوئی بات کہ تمہاری بات سمجھ نہیں آتی تمہاری، تم کیا کہہ رہے ہیں. تو کیا ایسا ہے کہ ہم جو ہے اپنے کمائے ہوئے مال پر بھی کوئی اختیار نہ رکھ سکیں؟ اے شعیب، یار تم اگر تم نے آج کی تاریخ ایسی بات کی نا، تم لوگوں کے بارے کی آج کریمہ گزر چکی ہے، لنو خرجن نہ کہا، ہم تم کو اپنی آبادی سے نکال کے باہر کر دیں. یہ دھمکانا، یہ ڈرانا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا. جب حضور نے ان کو بتایا کہ تو تم کر رہے ہو نا شرک اور کفر، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریزی، بتوں کے سامنے عبادات کا تصور اور کانسیپٹ، یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ تو بجائے اس کے کہ پیغمبر کی بات کو سنجیدگی کے ساتھ سنتے، تو سازشیں کرنی شروع کر دی، زمین دوست تحریک چلانا شروع کر دیا. کوئی کہتا ان کو مار ڈالو، کوئی کہتا ان کو ملک بدل کر دو، کوئی کہتا ان کو محصور کر دو، کوئی کہتا ان کو جو ہے وہ سوشل بائی کاٹ کر دو. رائے اس تمام طرح کی آپ سب لوگ تاریخ اس جانتے ہوں گے کہ دار الندوا، جس کے اندر حضور کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا، سبھی لوگ واقعہ سنے ہوئے ہیں. اس میں کیا تھا، سارے بڑے بڑے جو رؤوسا تھے اور بڑے بڑے عمرا تھے مکے کے، ان لوگوں نے یہ تو کہا تھا، کوئی کہتا کہ اس کو قتل کر ڈالو، کوئی کہتا کہ ارے اگر قتل کرو گے، جانتے ہو بنو ہاشم اگر مقابلے میں آ گئے تو جواب دینا مشکل ہوگا. اچھا تو ایسا کرو، قتل نہ کرو، اس کو شہر سے باہر کر دو، ملک بدل کر دو. تیسرا کڑاؤ کر کہتا ہے بے وقوفی بات کر رہے ہو، ابھی یہی جان کے لارے پڑے ہوئے ہیں، یہ باہر جائے گا تو اس کا دائرہ تبلیغ اور بڑھ جائے گا، ایسی حرکت مت کرو. تو یہ ہوا کہ اس کو محسوس کر دو. تو اللہ کے رسول کے ساتھ وہ حادثات پیش آئے کہ تقریباً 7 سال تک شعر نگاہ کے اندر محسوس رہے ہو. اور اس کے بعد پھر جب نوبت یہاں تک آئی, آخر میں حضور کے قتل کی ناپاک سازش بھی کی گئی اور حضور مدینہ منورہ تشریف لے کے ہجرت فرمائی, دونوں کی مطابقت اور کمپیئرنگ زیادہ گئے. سنانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ رسول میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کار آئے تبلیغ و تبلیغ رسالت میں تھکیے گا نہیں, پریشان نہ ہوئیے گا. یہ تو نبیوں کی سنت ہے کہ لوگ سن سن کر کے انسنی کرتے ہیں اور اچھی بات بتانے والے کی دشمنی کرتے ہیں. یہ تو نبیوں کی سنت ہے ایک طرف یہ, اور دوسری طرف یہ وہ لوگوں جو لوگ میرے حبیب کی بات سن کر کے انسنی کر رہے ہو, نہ ریفیوز کر دے رہے ہو, تو جان لو کہ تمہارے اوپر وہ عذاب اترے گا کہ تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے. یہ ہے, اسی لیے پہلے ایک نبی کا واقعہ سنایا گیا اب مان جاؤ, پھر دوسرے نبی کا واقعہ سنایا گیا اب بھی مان جاؤ, پھر تیسرے نبی کا واقعہ سنایا گیا اب بھی مان جاؤ, پھر چوتھے کا سنایا گیا اب بھی مان جاؤ. ظاہر بات ہے کسی بدبخت آدمی کے لیے ایک سزا, دو سزا, تین سزا, تیسری سزا کافی ہوا کرتی ہے. اگر تیسری کے بعد بھی تو اپنے جرم پر باقی رہے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کیا گیا. ایک شخص حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں جو آپ امیر المومنین میں پیش کیا گیا, اس کا داہنا ہاتھ اور بایاں پیر کٹا ہوا تھا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, بڑا مختلف لوگوں نے افسوس کیا کہ آئے اتنا اچھا ہاتھ دیا اس کو, اس کا ہاتھ پیر کاٹ ڈالا گیا ہے. کیوں کاٹا گیا؟ چوری کا آدھی تھی, چوری کا آدھی تھی, کہ چوری نہیں چھوٹتی ہے, چوٹتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں اب یہ چوری نہیں کرے گا. حضرت فرمائے ٹھیک ہے آگ باٹی لو. اس کے بعد وہ جس آدمی کے سپرد کیا گیا تھا پھر اس کے گھر میں چوری کیا اس نے, تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا. پھر اس کے بعد لوگوں نے سفارش کی کہ اب چوری نہیں کرے گا, پھر چوری کیا اس نے, تو اس کا دایاں پیر کاٹا گیا. اور اب ہوا کہ اب چوری نہیں کرے گا, تو آپ جانتے ہیں اس نے ٹھنڈیوں کے بل چلنے کے بعد دانت چوری کی تھی, تب حکم دیا اس کو قتل کر دیا جائے گا. کیا ہو جائے جرم تین حد تک, اسی لیے کسی بھی چیز کی سزا تین حد تک مقرر کی گئی. تیسری کے بعد اگر واقعی وہ آدھی مجرم نہیں ہے تو لوٹ آئے گا, اگر آدھی مجرم ہے تو اس کے بعد پھر بڑھے گا آگے. اب اتنے نبیوں کے واقعات سنانے کے بعد بھی کتنے آدھی مجرم تھے وہ لوگ, پھر بھی حضور کی مخالفت میں سرکردہ ہی ہے. یہ ہے وہ تاریخی نظریہ اور تاریخی حقیقتیں یہ ہے کہ جس میں قرآن مقدس ایک نظریاتی فکر پیش کرتا ہے. اب آئے ترجمے کی طرف. وَإِلَىٰ مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور ہم نے اہل مدین کے پاس ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا علیہ السلام. مدین حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں ہم نے آپ لوگ نہیں معلوم, حسن رکھتے ہیں, حسن انہیں کی شہزادی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سجدنا موسیٰ کا نکاح ہوا تھا. حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب کا زمانہ ایک ہے, فرق اتنا ہے کہ حضرت شعیب اس وقت عمر کے کافی اس سے گزار چکے تھے اور ضعیف ہو چکے تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی جوانی کی عمر تھے, ہے نا. اچھا سا قوم مدین کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا گیا. اس روپ دیکھے قرآن قدر انداز, قال یا قوم اعبد اللہ ما لکم اللہ غیرہ, پہلی بات جو حضرت شعیب نے کہی وہ ہے شناسائی خدا, اللہ کی معرفت و پہچان. اے میری قوم اعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیرہ, کیا کہ اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں. معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے اس ذات کبریا جل جلالہ و عم نبالہ کی پہچان کرائی جائے, اس لیے کہ جب اس کی ذات کی شناسائی ہو جائے اور اس کے اختیارات سمجھ میں آ جائیں گے تو بندہ خود بخود گناہوں سے رک جاتا ہے. آپ خود اپنے بارے میں سوچیں, دو فرق, ایک بہت واضح فرق میں آپ کو عرض کروں, ایک مسلمان میں اور ایک غیر مسلم میں. جیسے مثال کے طور پر ایک عیسائی ہے جو ویسٹرن سولائزیشن کا قائل اور عادی ہے, اور ایک مسلم ہے جو مشرقیت کا قائل ہے. دونوں کا فرق, ان کے یہاں گناہوں کا تصور کیوں ہے اور مسلمان بدکاری سے کیوں بچتا ہے, صاف واضح ہے. یہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ میں چاہے لوگوں سے بچ بھی جاؤں گا, مگر ایک وہ ذات جو میری خالق و مالک ہے وہ مجھے ہر گھڑی دیکھ رہی ہے. اپنے گھر میں بیٹھوں, تنہائیوں میں رہوں, تاریکیوں میں رہوں, بند کمرے میں رہوں, ہر جگہ دیکھ رہی ہے. مگر ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ تصور ختم ہو چکا ہے, اب وہ برائیوں کے تصورات کو اس قدر اپنے ذہن پر لاد چکے ہیں کہ خوف خدا, بلکہ خدا کا تصور ان کا ختم ہو چکا ہے. اور نتیجے کی بات یہ کہ آپ گاڑیوں کے اوپر اسٹیکر لگا ہوا دیکھیں, جانتے کیا لکھا رہتا ہے, گارڈ از لسننگ. سب مصیبت ہے, برائیاں کر بھی رہے ہو, کیا کہتے ہیں کہ اللہ سن رہا ہے. عجب سی بات, کوئی پتا چلا کہ اس سے جملوں کی بات ہو گیا ہے نا. تو سب سے پہلا سبب جو ہنستے شعیب نے پیش کیا, ہر پیغمبر کا نظریاتی دعویٰ یہی تھا, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کو پہچانو سب سے پہلے. اور اس کے بعد دوسری جو تمہاری اخلاقی گراوٹ ہے اس پر ضرب لگائی گئی, ولا تنقص المکیال والمیزان, اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو. انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط, میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں, تم لوگ بڑے مزے میں ہو, البتہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر کوئی عذاب ایسا آئے گا جو تم کو چاروں طرف سے گھیر دے گا. بھئی تم کھاتے پیتے ہو, آرام کے ساتھ ہو, تو یہ شرارت جو تم کر رہے ہو اس کو نہ کرو. چلو ٹھیک ہے, تھوڑی دیر فرد کر لیا جائے کہ اگر کوئی پریشان حال آدمی ہے, اگر کچھ اس قسم کی حرکت کرے تو کچھ تھوڑی بات سمجھ آ رہی ہے, تمہارے یہاں نہ کسی چیز کی کمی ہے, نہ کوئی پریشانی ہے, سرمایہ دار کھاتے پیتے لوگ, بڑی موج اڑانے والی سوسائٹی, یہ غلط حرکتیں نہ کیا کرو. جانتے ہو میں ایک بہت ہی دردناک عذاب, محیط کہتے ہیں ایسی چیز جو ہر طرف سے گھیر لے, ہر طرف سے گھیر لے, اس کو محیط کہتے ہیں. وہ عذاب جب اترے گا نا تو ہر طرف سے گھیر لے گا, تو ایسے انداز میں رہو گے کہ نکلنے کی کوئی بھی کوشش کرو گے تو ناکام ہو جائے گی. اور یہ میری قوم کے لوگوں, اوف المکیال المیزان بالقسط, قسط کہتے ہیں بالکل برابر برابر اعتدال انصاف, ناپ اور تول تم بالکل انصاف کے ساتھ کیا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر کے نہ لو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فساد بھی نہ بچاؤ. یہ پوری اخلاقی گراوٹیں نام ہو رہی ہیں ان کی, کیا کیا اخلاقی گراوٹیں ان کی تھیں. نمبر ایک, ان کا عقیدہ غلط تھا. نمبر دو, اخلاق میں برے تھے کہ ناپ تول کیا بری تھی. اور اس کے بعد نمبر تین, یہ کہ اس کے بعد جو اس کا نتیجہ نکلتا تھا وہ فساد بیزی ہوتی تھی, ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی اور مخالفت, یہ سب نہ کیا کروں. بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین, اللہ کا دیا ہوا جو تمہارے پاس باقی رہ جائے, بچ رہے, اگر تم اس کو یقین رکھتے ہو تو جان لو کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اس نے دیا ہے تم کو, خریدو جس بھاؤ سے اسی بھاؤ سے بیچو. اب اس کے بعد تمہارا جو منافع تم کو مل رہا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اچھا وما انا علیکم بحفیظ, اور میں تم پر کوئی نگراں اور نگہبان نہیں ہوں, تمہارا نگہبان اللہ جل شانہ ہے. ان پوری حکایات کے اندر, پوری تقریر کے اندر کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس سے اس قوم کی دلازاری ہوئی ہو, کوئی لفظ نہیں ایسا جس سے دلازاری ہوئی ہو. بڑے پرفیکٹ جملے ہیں اور بڑی ہی ناصحانہ تقریر ہے. اب اس خوبصورت اور انتہائی دل کو چھو جانے والی انتہائی صاف ستھری تقریر کا جواب ملاحظہ فرمائیں, ذرا ان کا جواب دیکھ. قالو یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا, یہ پہلے اصلاحی عمل کا جواب کیا ان لوگوں نے, کیا کہا تھا تم اللہ کی عبادت کرو, تو اس کا جواب کیا دیا ان لوگوں نے, بولے اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں. لیکن تھا انہوں نے کیا کہا تھا, اللہ کی عبادت کرو خالی. تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا ہے, اچھا تو جو تم نماز پڑھتے ہو عبادات کرتے ہو تو تمہاری عبادت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا جو کرتے چلائیں اس کو چھوڑ دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا جواب جو اصلاحی اور اخلاقی تھا وہ یہ, او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, یا اپنے اعمال مال میں ہم جو چاہیں نہ کریں, مال ہمارا اور ہم اپنے اعتبار سے اس کو استعمال بھی نہ کر سکیں, بیچ بھی نہ سکیں. او ہو 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 ان نقل انت الحلیم الرشید, ہاں جی تم ہی بڑے عقل مند نیک چلن ہو. یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جملہ دو معنی میں استعمال ہوا ہے, ایک تو طنز کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور ایک حقیقت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. حقیقت یہ یقیناً تم اصلاح کے لائق ہو, یقیناً تم اچھے آدمی ہو, یقیناً تمہارا چال چلن بہت اچھا ہے, اور طنز یہ ہے اچھا اچھا تم ہی بڑے نیک اچھے ہو گئے, ہے نا. تقریر کا اسلوب یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ جملہ طنزیہ یہاں پہ ہے, طنز دیا تھا جب آپ نے فرمایا کہ ایسا ایسا کرو تو لوگوں نے کہا کہ اچھا تمہاری نماز تم کو یہ بتلاتی ہے کہ اپنے باپ دادا کے جو معمولات تھے اس کو چھوڑ دیں, اور تم ہم کو یہ بتلاتے ہو کہ مال ہم کمائیں اور ہم اپنی مرضی سے خرچہ کر سکیں, مرضی کسی اور کی چلے. ہاں ہاں تمہیں بڑے ریٹ کر کے آدمی ہو. یہ انداز ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اس مسلحین کے تعلق سے جو غلط قسم کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں یہ پیداوار آج کی نہیں ہے, یہ بہت زمانے کی ہے, 7-8 ہزار سال پہلے سے یہ واقعہ چلا رہا ہے. آج بھی اگر کسی کو کہو کہ بھائی ارے یار ذرا نماز پڑھیے آپ, اچھا اچھا ٹھیک آپ ہی پڑھ لیجیے گا, اللہ کو پڑھیے لیجیے صاحب, یار ایسی بات نہ کرو یار تم بھی تو ایسے بولتے ہو, جی صاحب بولتے نہیں بولتے. یہ تنزیہ جوابی جملہ ہوا کرتا ہے, وہی تنزیہ جوابی جملہ قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام کو پیش کیا تھا. اصلاح کا تعلق کا تمہاری نماز, صلاح کا معنی یہاں پہ عبادت, اور اگر نماز بھی ہے تو نماز کا مطلب یہ, جسے پہلے میں اپنی تقریر میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ تقریباً ہر نبی کے اوپر نماز کی عبادت کسی نہ کسی شکل سے رہی ہے. یہ اور سی بات ہے کہ نماز کے طریقے الگ رہے ہیں, نماز کے طریقے الگ رہے ہیں. کسی امت میں تھا خالی سجدہ کرنے کا نام نماز تھا, کسی امت میں تھا رکوع کا نام نماز تھا, کسی امت میں تھا صرف کھڑے ہو کر کے دعائیں پڑھتے رہنے کا نام نماز تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بعض ارباب سیر نے کچھ روایتیں نقل کی ہیں کہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے فرض ہونے سے پہلے جو عبادات کرتے تھے وہ دراصل نماز ہوتی تھی, لیکن وہ نماز نہیں تھی جو اب ہے, بلکہ واقعہ نقل کیا گیا کہ حضور ابتدائی زمانے میں جب اسلام شروع شروع پھیل رہا تھا تو چونکہ بڑا ڈر ہوتا تھا کہ اگر نماز کریں گے تو کوئی آ کر پتھر نہ مار دے, اس لیے کہ حضور کو بہت تکلیف پہنچائی گئی تھی, کبھی تو گلے میں چادر ڈال کے کھینچ دیا گیا اور سر چہرے مبارکہ شروع ہو گیا, کبھی نماز کی حالت میں گئے تو لا کر کے اونٹ کی اونچ ڈال دی گئی, کبھی پتھر مارے جاتے تھے. تو حضور ذرا احتیاطی طور پر بچ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو ایک بار ایک پہاڑی کے دامن میں حضور تنہائی میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے. تو نماز کیسی تھی کہ نہ اس میں کوئی سجدہ تھا نہ اس میں کوئی رکوع تھا, کچھ نہیں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کی نماز تھی, ملت ابراہیم کی. اور اس کے بعد پھر حضور نے ہاتھ اٹھایا دعا مانگنے کے لیے, تو پیچھے سے ایک پتھر آیا لگا. آپ جو مرکم پہ دیکھا تو غالبا ابو جہل یا کوئی دوسرا کافر اس نے پتھر ماری تھی. تو طریقہ ہر قوم میں تھا. اسی طرح حضرت شعیب کے ہاں بھی نماز کا کانسیپٹ تھا. اب اس امت پر جو نماز فرض کی گئی ہے, یہ دراصل سارے نبیوں کی اوپر جو نماز یا عبادات فرض تھی ان ساری عبادات کا ایک نچوڑ ہے. جیسا کہ معراج مبارکہ کی جو حدیث نقل فرمائی گئی ہے, حدیث کی کتاب المسبحین کی, حضور کی تشریف لے گئے واپس آنے لگے تو دیکھا کہ ساتوں آسمان کے فرشتے الگ الگ طریقہ ایک کار کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. کوئی قیام میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجود میں ہے, کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی سلام پھیر رہا ہے, کوئی تحریر کر رہا ہے, کوئی تحیات پڑھ رہا ہے. تو حضور کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش ان سارے آسمان کے فرشتوں کی عبادات کا مجموعہ اور نچوڑ میری امت کو دے دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو حضور کو اللہ نے وعدہ فرما دیا. تو وہ یہ پتا چلا کہ نماز جو ہے یہ صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے, بلکہ ساتوں آسمان کے مجموعی فرشتوں کی عبادات کا ایک لازمی نتیجہ جو ہے عطا کیا گیا ہے. اور یہ ذرا اس کی گہرائیوں میں ذرا تھوڑا سا ڈوب جائیں. اللہ اب اندازہ لگائیں کہ فرشتے یعنی ہماری عبادات فرشتے کی عبادت سے افضل ہوگی. کیوں صاحب؟ اس لیے کہ چلیے فرض کیجیے کہ پہلے آسمان کا فرشتہ مثلاً قیام میں ہے, وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے, وہ رکوع نہیں کر سکتا ہے. دوسرے آسمان کا فرشتہ اگر قعود میں ہے تو قیام نہیں کر سکتا ہے, سجدہ نہیں کر سکتا ہے, سلام نہیں کر پڑھ سکتا ہے. لیکن ہم سبحان اللہ کیا عظیم عبادت کا فرمائی اللہ کے نشان. ایک اور بات معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے کہ اصلاح عمل میں نماز سب سے پہلا دائیہ ہے کہ جس کے ذریعہ بندے کی اصلاح ہو سکتی ہے. سب سے پہلا بندے کو سب سے پہلے نماز کا عادی بنایا جائے, اور جب نماز کا عادی بن جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اور دیگر برائیاں خود بخود چھوٹ جائیں گی. نماز کا عادی بنایا جائے, اسی کو قرآن نے 21 پارے میں یوں بیان فرمایا ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز ہر بے حیائی اور بدعملی سے روک دیتی ہے. اور اس پر حدیث پاک کا واقعہ کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان آتا تھا, صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج تو پڑھتا ضرور ہے مگر بڑی برائیاں کرتا ہے, ہر برائی کرتا ہے. حضور نے فرمایا چھوڑ دو, اس کی نماز اس کو برائیوں سے روک دیتی. چنانچہ کچھ دن کے بعد پتا چلا کہ وہ ایسا تائب ہوا اللہ کی بارگاہ میں اور ایسا عادت بن گیا. پھر لوگوں نے آ کر کے کیا رسول اللہ, وہ تو ایسا تائب ہو کر کے ایسا عادت بنا ہے کہ یقین اب اس کی نماز کی کیفیت یہ ہے کہ دیکھنے کے لائق ہے. تو طریقہ اصلاح میں سب سے پہلا دائیہ جو ہوتا ہے وہ نماز ہے. اچھا صاحب, ان کا جواب بھی سن لیا آپ نے, یہ کنورسیشن فیصل میں حضرت شعیب کچھ کہتے ہیں تو اس کا جواب قوم دیتی ہے, پھر حضرت شعیب بولتے ہیں پھر قوم جواب دیتی ہے. ایک مکالمانہ گفتگو تھی, مکالمانہ طرز کلام ہے یہاں پہ ہو گیا. پھر حضرت شعیب کی بات آئی ہے, قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا, تو آپ نے فرمایا اے میری قوم بھلا یہ بتاؤ, تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرنے لگوں, میں تو جہاں تک بنے تمہیں سنوارنا ہی چاہتا ہوں اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے, میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ نبیوں میں 5 یا 6 نبی بڑے دولت مند گزرے ہیں, بہت ریچسٹ. حضرت شعیب تمہیں میں سے ایک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مالدار تھے, بہت حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، اور ایک کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی نہیں تھے، ذو القرنین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تھے جی. یہ لوگ بہت مالدار تھے، لیکن ان کی دولتوں کی کیفیت یہ ہے کہ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری دولت صرف اللہ جل شانہ کا ایک نام سننے کے عوض میں لٹا دی تھی. صرف فرشتوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں پڑھیں گے اللہ کا نام جب تک آپ اپنی دولت نہیں دے دیں گے. کہا اچھا لے لو اور سنا دو، میرے رب کا نام مجھے سنا دو. واقعہ یہ کہ ایک روز فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. بکریوں کا بہت بڑا بزنس تھا، بہت بڑا بزنس بکریوں کا تھا. کچھ فرشتے انسانی روپ میں آئے، اس کے بعد پڑھنے لگے سبحان عبد الملک والملکوت، سبحان عبد العزت والعصمت والحیبت والقدرت والکبریائی والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ وہو. یہ دعائیں پرائم بڑھ جاتی ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سن کر کے جھومنے لگے، کیف آ گیا ان کو جب انہوں نے دیکھا کہ اب ان کے اوپر وجہ تاری بس چپ ہو گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں پھر پڑھو اس کو. کہتے ہیں نہیں، اس صورت میں پڑھیں کہ آپ اپنی بکریوں کا ریور آدھا کم سے کم دیجیے. بولے چپ لے جاؤ تو مگر سناؤ. پھر سنایا. جب عشق کی آگ بڑھتی گئی تو کہا کہ سناؤ. کہا وہ جو آدھا وقت بچا ہوا ہے اس کو بھی دے دیجیے، کھا لے جاؤں. پھر سنایا، پھر اسٹاپ کیا اور بڑھی آگ. کہا پھر سناؤ. کہا اب کیا بچا ہوا ہے آپ کو دینے کے لیے. کہا ان کی خدمت کے لیے مجھے کو لے چلو مگر سنا دے رہا ہوں. ان کی خدمت کے لیے مجھ کو لے چلو، میں ان کی نگہبانی ان کی خدمت کروں گا، ان کو دیکھوں گا ان کی دیکھ رہے، مگر میرے رب کا نام سناؤ. بہت 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 غنی آدمی تھے. تو حضرت شعیب بھی انہی لوگوں میں سے تھے. اللہ جل شانہ نے ان کو بڑی پاکیزہ موذی عطا فرمائی تھی، بہت زیادہ دی تھی. تو آپ نے فرمایا کیا، ان تم تو اعلیٰ بینت من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں مجھے نبوت عطا کی گئی ہے. بینہ منس دلیل، یہ نبوت ہے. وارلقانی بن اور اس پر حسنا، اس نے مجھے پاکیزہ روز ادا کی ہے. ایسا تو ہاں نہیں کہ میں یہ کہتا ہوں صاحب تم مجھے دو اور میں تمہارے دیے کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاؤں. مجھے اللہ نے غنی کیا ہے، مجھے تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں اور خود عمل نہیں کرتا ہوں. اس سے پہلے میں عمل کر کے بتا چکا ہوں کہ میرے مال و دولت ہر غریب پریشان حال کے امداد اور معاملت میں پیش کیے جاتے ہیں. اور میں وہی چاہتا ہوں کہ جو میں کروں وہی تم کرو. یہ بات ذہن کے اندر ہمیشہ رکھیے گا کہ کوئی بھی اصلاحی عمل کرنے والا آدمی جو کسی کی اصلاح کرتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے، وہ اس بات کا خواہش مند اور حریص ہوتا ہے کہ کاش جو میں نے کہا ہے لوگ اس کو شروع کر دیں کرنے کے لیے. اس کو ہمیشہ رکھیے گا ذہن کے اندر. اور اگلی بات یہ کہ میں تمہارا محتاج نہیں ہوں کہ میں تمہارے اوپر تکیہ کر لوں کہ تم میرا پروٹیکشن کرو گے، مجھ کو ساری چیزیں پرووائڈ کرو گے تو میرا میری بات بنے گی. اللہ نے مجھ کو بہت کچھ دیا ہے، نمبر ایک. اور دوسری بات یہ کہ میرا محافظ میرا اللہ ہے، تو میرا کچھ نہیں کر سکتے ہو. توکلت علیہ توکلت وإلیہ منیب، میرا بھروسہ مکمل اس کی ذات پر ہے. اور اے میری قوم، لا یجمنکم شقاق یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید. اور اے میری قوم، تمہیں میری ضد یہ نہ کرا دے کہ تم پر وہ پڑے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کے ساتھ پڑا تھا. اور لوط کی قوم کا زمانہ تو دور نہیں گزرا ہے، یہ چند نبیوں کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے اور اسی ترتیب سے کیا گیا جس ترتیب سے بیانات پہلے ہو چکے ہیں. حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بالترتیب ہو چکا ہے، وہ آپ لوگ صاحب نے بیان کیا ہے، اور یہ حضرت شعیب کا ذکر ہے۔ یہ نبیوں کی امتوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آ چکے ہیں، دور کہے جاتے ہو، ابھی لوط علیہ السلام کی امتیوں کا زمانہ دور نہیں گزرا ہے۔ یہ دیکھو نشانات، اجڑے اجڑے دیہات، الٹی الٹی آبادیاں، تباہ شدہ لوگ، کھنڈرات، ان کو دیکھو، ان سے نصیحتیں حاصل کرو، تم جلتے ہو گزرتے ہو۔ اے مکے کے لوگوں، تم شام میں تجارت کرنے کے لیے جاتے ہو اور تم انہیں کھنڈرات سے گزرتے ہوئے جاتے ہو جن کھنڈرات میں یہ نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، تم نے کبھی غور نہیں کیا نشانیوں پر؟ واستغفر ربکم ثم توبوا الیہ، اور اپنے رب سے معافی چاہو، اس کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی رحیم ودود، میرا رب رحم فرمانے والا ہے، بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ کیا جملہ ہے واللہ، ان ربی رحیم ودود، بہت رحم فرماتا ہے اور بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کے پیار کی مثال یہ تھا، احادیث پاک میں یاد فرمائی گئی، خصوصاً دو مثالیں ذکر کیا ہے اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک مثال دیا حضور نے کہ ایک آدمی اپنے اونٹ پر اپنی زاد راہ لے کر کے سفر کر رہا تھا، زاد راہ کھانے پینے کی چیزیں، وہ گیا ایک ریگزار میں، ڈیزرٹ علاقے میں گیا، ایک ببون کے درخت کے نیچے وہ اپنے اونٹ کو کھڑا کر کے بیٹھا، اس کو آن ہائی سو گیا، اس کا اونٹ غائب ہو گیا، کہیں چلا گیا۔ اب سوچے کہ اس ریگزار میں اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، وہ اپنی موت و حیات کی کشمکش میں ہے اور بالکل مایوس ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس کی آنکھ کھلی، دوبارہ تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ سامان کے ساتھ سامنے کھڑا ہے۔ اب بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی، اس سے زیادہ خوشی اللہ جل شانہ کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ اپنی برائیوں سے اس کی طرف لوٹ کر کے جاتا ہے۔ اور دوسری مثال حضور نے پھر بیان کروا دی، بالکل استشاری مثال ہے، وہ ایک جنگ سے ایک عورت قیدی بنا کر کے لائی گئی، اس کا بچہ بچھڑ چکا تھا، پتا نہیں کہاں تھا، وہ جس بچے کو دیکھتی تھی لبک کر کے اس کو پیار کرتی اور اپنا دودھ پلانا شروع کر دیتی، جسے بالکل دیوانی ہو گئی تھی، ہر بچے کو اپنے بچے کے نگاہ میں دیکھتی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا بچہ ریئل مل ہی گیا، جب اس نے اس بچے کو دیکھا تو اسے بالکل یعنی خوشیوں میں آ کر اسے پاگل ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جاتا ہے تو اس عورت سے کوئی مثال نہیں ہے اس کی کہ جتنا اس کو خوشی ہوا کرتی ہے، اس بنیاد پر کہ اب اندازہ لگائیں ماں اور باپ کی کیفیت بچے اور اولاد کے لیے شفقت و محبت کا مجسمہ ہے، اور اولاد کے تعلق سے ماں اور باپ کے دل کے اندر کتنی محبت ہوتی ہے، اگر تو صاحب اولاد ہوگا تو یہ اولاد کا غم یاد ہوگا، معلوم بڑی محبت ہوگی، حالانکہ یہ محبت کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے، جبکہ بچے والدین کے لیے بہت تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، جتنی شرارت، جتنی پریشانی، جتنا ادھم گھر میں ہوتا ہے، دوسرا آدمی اگر دوسرا ہو تو روزانہ پتہ نہیں کیا ہو، لیکن کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ پریشانیاں، وہ ادھم مچانا، وہ چوکڑیاں جو ہوتی ہیں، وہ ایک محبت کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ جل شانہ۔ جب وہ ایک کیفیت کو بدل سکتا ہے اور اسے محبت کے دائرے میں ڈال سکتا ہے تو وہ خود کتنا محبت کرنے والا اپنے بندے کے ساتھ ہوگا۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج بھی اگر تم اپنی برائیوں سے واپس آ جاؤ نا تو میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، اب بہت محبت کرتا ہے بندے سے۔ کتنی پیاری بات کہی تھی، اب جواب سے اس کا، بڑی اکھڑ قوم، قالوا یا شعیب ما نسبح کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا. بولے اے شعیب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم جو کہتے ہو کیا کہتے ہو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس کی تشریح ابھی پہلے میں نے شروع میں بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ حضرت شعیب کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, کسی اور زبان میں بات کرتے تھے, وہ انہیں کی زبان میں بات کرتے تھے. بات کیا تھی؟ حق دھرمی اور ضد. ضد میں جب بندہ آتا ہے یا کوئی حق دھرمی ہوگی تو اچھی بات بھی بندہ انکار کر دیتا ہے, تو یہ حق دھرمی ہوگی. اور وَإِنَّا لَنَوَاكَ فِينَا ضَعِيفَا, اور ہم تمہیں اپنے درمیان بڑا کمزور دیکھ رہے ہیں. ہماری سوسائٹی, ہماری کمیونٹی بہت بڑی ہے, تم ڈیفینس نہیں کر پاؤ گے اگر ہم تمہارے اوپر حملہ کر دیں. ایک آدمی 5000 آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے, تم نہیں کر سکتے. ایک شعیب بہتر تو یہی ہے کہ تم اپنی آواز کو دبا دو. اللہ وَلَوْ تُوكَ لَوَجَمْنَاكَ, اگر تمہاری قوم کا معاملہ نہ ہوتا, راحتن معنی ہوتے ہیں قبیلہ, راحتن قبیلہ کو کہتا کہا جاتا ہے, اگر تمہارے قبیلے کا مسئلہ نہ ہوتا نا, لَوَجَمْنَاكَ, تو ہم تمہیں پتھروں سے مار کر کے ختم کر دیتے. آئیے میں نکالنے کی ذرا سے جواب دیکھیے گا حضرت شعیب کا جواب کیا تھا, اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. کتنا فلائی, کتنا کول, کتنا سویٹ جواب تھا ان کا. وہی ہے کہ شیشے کا جواب پتھر, پتھر سے جواب دے رہے ہیں وہ. لَوَلَمْ نَا, تم کو بلا کر دے پتھر مار مار کر دے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ, تو ہماری نگاہ میں بالکل کسی عزت کے لائق نہیں. صحیح ہے, جب ذہنی گندگی پیدا ہوتی ہے نا تو اچھائیاں دب توڑتی ہیں, اچھائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. حضرت شعیب کی اصلاح کا سارا مرکز ختم. وما انت علینا بعزیز, اور ہماری نگاہ میں تمہاری کوئی عزت نہیں. سوال کے بعد پھر جواب. اب پھر حضرت شعیب کا اندر دیکھیں, قال یا قوم اعز علیکم من اللہ, بڑا سیدھا تھا جواب. آپ نے فرمایا یہ میری قوم کیا تم پر میرے قبیلے کا انداز سے زیادہ خوف ہے؟ تمہیں کہا کہ اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں ہلاک کر دیتے, تو تم نے یہ سمجھا کہ شاید قبیلہ میری حفاظت کر رہا ہے, اللہ نہیں کر رہا ہے. اللہ کا ڈر نہیں, تم کو قبیلہ کا ڈر ضرور ہے. قبیلے کی حیثیت کیا ہے؟ میرا محافظ, میرا نگراں, میرا اللہ ہے. اللہ اکبر. واتخذتموه وآخر ذکریا, اس خیال کو تم نے بالکل اپنے پشے پس ڈال رکھا ہے, یہ بھول گئے کہ میرا بھی کوئی محافظ ہے. تم نے مجھ کو میرے وطن سے نکالنے کی کوشش کی, تم نے میرے اوپر زیادتیاں کرنے کی کوشش کی, تم نے مجھ کو ہلاک و تباہ کرنے کی کوشش کی, کس نے بچایا؟ اللہ بما تعملون محیط, تو تم کر رہے ہو نا, میرا رب سب کچھ احاطہ کیے ہوئے ہیں, اس کے دائرے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اور اے میری قوم, اعملوا علی مکانتکم انی عامل, تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ, میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں. تمہارا جو کام ہے تم کرتے رہو, میرا جو کام ہے میں کر رہا ہوں. سوف تعلمون من جاءتی عذاب یخزی ومن هو کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب, جلدی ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ عذاب جو رسوانیاں بخشنے والا ہے کس پر اترتا ہے, تم پر اترتا ہے کہ مجھ پر اترتا ہے. اور تم جو مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو اس وقت ثابت ہو جائے گا کہ میں غلط بات بولتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں, کہ تم غلط بات بولتے ہو جھوٹ بولتے ہو. ٹھیک, چلو تم بھی انتظار کر لو, ہم بھی انتظار کر لیں. یہی لفظ سے قرآن مقدس میں حضور کے لیے استعمال کیا گیا, ورتقبوا انی معکم رقیب. جب اللہ کے رسول سرور عالم نے بہت سمجھایا, ان کو بہت سمجھایا, اور جب جب سمجھاتے تب الٹا جواب دے دیتے وہ لوگ, تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم اپنا کام کرتے جاؤ میں اپنا کام کر رہا ہوں, تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں, دیکھوں عذاب کس کے اوپر اترتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں یہ تو بڑا شائستہ اور مہذب ماحول ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اس ماحول میں جہاں پہ انانیت ہی انانیت تھی اور ہر شخص اپنے اعتبار سے خود کو کسی سے کم نہیں سمجھتا تھا, اس میں پیغمبر کی آواز اور پیغمبر کا عمل کیسے لوگوں نے سنا ہوگا اور پیغمبر کے اوپر کیا دی. ولما جاء مدینہ شعیب الغرائی میں دو آیت رہ گئی ہیں, میں نے تیز کر دیا اس لیے تفصیل. اور جب ہمارا حکم آیا شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور ظالموں کو چنگھار نہا لیا, تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے, گویا کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے. ارے دور ہو مدین جیسے دور ہوئے سمود, دور ہو مدین جیسے ہوئے سمود. پھر کیا ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنا کام پورا کر چکے, بس حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ کے نشان ہونے بھیجا اور آپ نے اتنی خوفناک چیخ آواز نکالی چیخے زور سے, اور اس چیخ میں ارشاد فرمایا موتو جمیعہ سب لوگ مر جاؤ. تو نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ایسا مر گئے کہ جیسے یہاں کوئی تھا ہی, ایسی تباہی آئی. دو امت ایسی گزری ہیں جن پر ایک ہی طرح کا عذاب ہوتا ہے, ویسے ایک ہی طرح کا عذاب دو نبیوں کی امتوں پر ہوتا تھا, لیکن یہاں دو امتیں ایسی ہیں کہ جن پر ایک ہی طرح کا عذاب اترا ہے, چیخ کا عذاب. ایک حضرت صالح علیہ السلام کی امت اور ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی امت. حضرت صالح علیہ السلام کے پر جو چیخ کا عذاب اترا تھا وہ زمین تھا, زمین سے خوفناک چیخ اٹھتی تھی, اور حضرت شعیب کی امت پر جو عذاب اترا تھا ہاں اوپر سے آواز آتی تھی, ایسی خوفناک چیخ لوگ برداشت نہیں. اس میں بڑا درد جاتی مین جتمن کہتے ہیں گھٹنوں کے بل. آج میں جب مطالعہ کر رہا تو میرے ذہن ایک عجیب بات ہوا, کیا ہوگا کہ جب چیخ سنی ہوگی تو سوچا ہوگا لاؤ جلدی سے بیٹھ جائیں یا زمین پر لیٹ جائیں, اتنی مہلت ان کو نہیں ملی ہوگی کہ اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھا ہوگا مر گئے تم فورا. ایسی خوفناک کی تباہ ہو پوری آبادی کی آبادی رکھتی فرمایا گیا کہ قوم شعیب کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں تقریباً 6500 لوگ رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اب اس کے بعد پھر نتیجہ نکال دیا گیا تو ایک وقت کے مکرمہ کے لوگوں اگر تم نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو ریفیوز کیا اور ان کو ستانے کی کوشش کی, ان کے کہے کو نہ مانا اور اپنی ہر دھرمی کے اوپر اڑے رہے, جس طرح سے پہلے کی نبیوں کی امتوں کو تباہ کر دیا گیا ہے تم کو بھی تباہ کر دیا جائے. بس قرآن پاک کی تفسیر کا یہی مفہوم ہے. ان شاء اللہ بقیہ جو ہے اس میں ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد باری صلی اللہ علیہ وسلم و علی سیدنا یا رسول اللہ. رب کریم اس گنہگار سے تفسیر میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو اسے معاف فرما, یا حدیث مبارکہ کی ترجمانی ہو گئی غلطی ہو اسے معاف فرما. تو یہ ہار مر گئی وہ شہادہ ہے خدا و قدوس, جو کچھ بیان ہوا اسے اپنی بارگاہ کرم و فضل و شرف میں قبول کا فرما, اور ہمارے تمام سامعین کے دلوں کے اندر قرآن پاک کی سچی والہانہ شیفتگی کی محبت پیدا فرما, قرآن پاک صحیح پڑھنے صحیح سمجھنے اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر منزل میں قرآن پاک ہمارے لیے مصاحب فرید غمگسار بنا دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرش سیدنا مولانا محمد والی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.